السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته، الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو حجة عليك. آج خطبے کا موضوع ہے جہنم سے نجات کے اسباب. جہنم سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جن کے ذریعے سے یا جن کو اپنانے سے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں، نجات حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالی نے اپنی پیاری کلام میں، قرآن مجید میں، اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیاری احادیث میں بہترین طریقے سے کھول کھول کے ہر اس خیر کو بیان کر دیا جو تا قیامت اس دنیا میں آنے والا ہے، اور ہر شر سے آگاہ کر دیا جو تا قیامت اس دنیا میں آنے والا ہے. اور اللہ تعالی نے قرآن مجید کو ضابطہ حیات بنایا ہے. قرآن مجید نازل ہوا ہے، اللہ تعالی کی وحی ہے، اپنے پیارے پیغمبر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس عظیم کتاب کو، اس عظیم وحی کو، جس کے بعد کوئی رسالت اور کوئی وحی اس زمین پر آنے والی نہیں. وحی کے دروازے اس عظیم رسالت کے بعد بند ہو چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خیر خواہی کے سارے اسباب اس قرآن مجید میں موجود ہیں، اور شر سے نجات کے سارے اسباب اسی قرآن مجید میں موجود ہیں. اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید ضابطہ حیات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضابطہ حیات نہیں ہے. صرف قرآن مجید ہی کافی ہے جس کے ذریعے سے ہم خیر اور شر کو پہچان سکیں، اور جس کے ذریعے سے ہم جہنم سے نجات حاصل کر کے جنت میں داخل ہو سکیں. ہرگز نہیں، کیونکہ جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ صرف قرآن مجید ہی حق ہے، قرآن مجید کے ساتھ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں، صرف قرآن مجید ہی کافی ہے، یہ بس صحیح ہے کہ قرآن مجید حق ہے. جو اس پہ شک کرتا ہے کہ قرآن مجید حق نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن یہ کہنا کہ صرف قرآن مجید ہی کافی ہے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اعتبار ہی باقی نہیں رہتا، یہ بات بالکل غلط ہے. اور قرآن مجید کی تعلیمات کے عین منافی ہے. اگر آپ قرآن مجید پر مکمل طریقے سے صحیح طریقے سے عمل کرنا چاہتے ہیں تو بغیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ عمل کر ہی نہیں سکتے. اور اگر قرآن مجید کی بنیادی تعلیمات آپ دیکھیں, ان میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ جو کچھ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اسے اپنا لو. ہم نے قرآن مجید صرف اسے نازل کیا ہے تاکہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھول کھول کے لوگوں کو بیان کر دیں. اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان, اگر آپ نکال لیں قرآن مجید سے اور اس طریقے سے دوسرے فرمان جو ہے, پھر تو آپ حدیث کو نکال سکتے ہیں. لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر قرآن کے اندر ایسے فرمان موجود ہیں اور تا قیامت رہیں گے, کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذمہ نہیں لگائی, اللہ تعالیٰ خود اپنے قرآن مجید کی حفاظت کر رہے ہیں. ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. جب یہ بات ثابت ہوئی کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اور قرآن مجید پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی عمل کرنا پڑے گا, صحیح احادیث پر اور صحیح و ضعیف احادیث کی پہچان کے لیے اللہ تعالی ہمیں اپنے عقلوں کے حوالے نہیں کیا, نہ کسی کشف ذوق وحی خواب کے حوالے کیا, نہ کسی ایک شخص ایک امام کے حوالے کے جو تمہیں وہ کہے وہی تمہارا دین ہے وہی سچ ہے. مخلوقات میں سے صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لوگ آئے دنیا میں جن کی زبان سے نکلا لفظ دین بن جاتا ہے. ان کے علاوہ دوسرے جتنے بھی اچھے لوگ ہوں خطا کا امکان موجود ہوتا ہے کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے. تو اللہ تعالی نے ہمیں بہترین راستہ دکھایا ہے, ہمارے خود رہنمائی فرمائی ہے اور ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی. کیا وجہ ہے کہ صحیح بخاری جب امام بخاری رحمۃ اللہ نے لکھی تو 16 سال لگا دیے صرف ایک کتاب کی تصنیف میں, 16 سال کہ یہ زندگی کا ایک بنیادی حصہ نہیں ہے؟ کس نے توفیق دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. اور آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کا کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, آپ کو کیا پتا کہ یہ جو ہزاروں احادیث امام بخاری نے جمع کی ہے ایک کتاب میں, انہوں نے ان 16 سالوں میں ان احادیث کو جمع کرنے کے لیے 1,10,000,000 درہم خرچ کیے. آج میں نے اور آپ نے کتنے ریال کتنے روپے خرچ کیے صرف ایک چھوٹی سی حدیث کی کتاب خریدنے کے لیے اور اس کو پڑھنے کے لیے, اس پر عمل کرنے کے لیے. یہ بنیادی فرق ہے آج کے ہمارے اندر جو ہے اور اس زمانے کے بہترین لوگوں کے دنوں کے اندر. جو ایک بنیادی فرق امتیازی فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ قربانیاں دیتے تھے اور آج ہم صرف 2 لفظوں میں ان ساری احادیث کو گرا دیتے ہیں کہ قرآن مجید ہی کافی ہے بس. اور واللہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ خود قرآن مجید پر عمل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ حدیث رسول اللہ علیہ وسلم پر عمل نہ کیا جائے. تو قرآن مجید ضابطہ حیات ہے اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز سے, خوبصورت انداز بیان سے, اور واللہ اس سے بہتر کوئی بھی بیان کرنے والا ہے ہی نہیں, میرا ایمان ہے یہ. جو انداز بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے دنیا کی کوئی بھی مخلوق اس انداز بیان سے بہتر یا اس جیسے انداز بیان پر بات ہی نہیں کر سکتا, سوال نہیں پیدا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ مختصرا ہمیں 2 راستے دکھائے ہیں. ایک جنت کا راستہ ہے صراط مستقیم, جس کے لیے ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. اور دوسری طرف راستے ہیں، ایک راستہ نہیں بہت سے راستے ہیں، سبل ہیں جو جہنم کی طرف جاتے ہیں، جنت میں جانے کے اسباب ہیں، جو جنت میں جانے کے جو اسباب ہیں وہی جہنم سے نجات کے اسباب ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے کہ ہم جہنم سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور جنت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس دنیا میں ہم آئے ہیں، پریشانیوں نے ہم کو گھیر کے رکھا ہے، کوئی انسان ایسے جو پریشان نہ ہو، کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی حالت میں ہم سب پریشان ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم سب جو کچھ ہمارے پاس ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں وہ سب چھوڑ کے جائیں گے۔ اس دنیا میں پریشان کر رکھا ہے نا، اس دنیا کی جتنی بھی خیرات ہیں، جتنی بھی آسائشیں ہیں، یہ سب ہم چھوڑ کے جائیں گے، ہمارے ساتھ صرف ایک چیز جائے گی بس، اور وہ ہے ہمارا عمل۔ یہ بیوی بچے، یہ مال و دولت، یہ دوست احباب، یہ رشتہ دار، یہ نوکری، یہ پیسہ، یہ مال، یہ گاڑی، یہ گھر، یہ جو کچھ بھی ہم نے کمایا ہے، جتنی بھی نعمتیں ہیں، یہ ساری کے ساری اسی دنیا میں رہ جائیں گی، اور وارث صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ پوری دنیا فنا ہو جائے گی، کچھ باقی نہیں رہے گا، صرف اللہ تعالیٰ باقی رہے گا۔ نحن الوارثون، ہم ہی وارث ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیونکہ یہ پوری دنیا فنا ہو جائے گی، کچھ باقی نہ رہے گا، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس چلا جائے گا۔ تو جتنے بھی ہماری آج سوچ ہے اس دنیا کے لیے، جو محدود دنیا تک ہو چکی ہے، میرے بھائی، ہماری سوچ اتنی محدود اور عجیب سی سوچ ہے، ہم یہ یقین ہی کہ ہم چھوڑ کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس چیز پسند کرنا ہے پسند کر لو دنیا میں، اس سے جدائی ہو کے رہنی ہے، لگا لو اپنے دل جس سے لگانا ہے، مال سے، دولت سے، بیوی سے، بچوں سے، اپنی جاب سے، پیسے سے، مال سے، دولت سے، گاڑی سے، گھر سے، بنگلوں سے، سیاست سے، جس چیز سے بھی آپ نے دل لگانے لگاؤ، اللہ کی قسم چھوڑ کے جانے پڑے گا۔ لیکن جس نے اپنے رب کے ساتھ اپنا دل لگایا ہے، واللہ اس کی زندگی بھی بہتر ہوئی اور اس کی آخرت بھی بہترین ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دو راستے دکھائے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، جنت کا راستہ ہے اور جہنم کا راستہ ہے۔ تو ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے، جو حقیقت، جو بنیاد ہے سوچنے کی اور فکر کرنے کی، کہ میں کس راستے پہ آج چل رہا ہوں، کیا میں نے وہ اسباب، ان اسباب کو میں نے سمجھا ہے، پہچانا ہے، جو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا سکتے ہیں، یا جن کے ذریعے سے میں جہنم سے نجات حاصل کر سکتا ہوں، یا ہمیں کوئی علم ہی نہیں، یا مجھے پتہ نہیں، خبر ہی نہیں، یا میں جاننا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ سب ہم اپنے آپ سے کریں، میں اپنے آپ سے کرتا ہوں، آج میں نے کس راستے اختیار کیا ہوا ہے، میں کس راستے پہ چل رہا ہوں، اگر اچانک موت مجھے اس راستے پہ آ جائے، تو اس سے پہلے میں اپنے آپ سے یہ سوال کروں، اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی ہو گیا نہ ہوگا، کیا میں اس راستے سے راضی ہوں آج، کیا میرا ضمیر آج مطمئن ہے، کیا میں خوش ہوں اپنی زندگی سے۔ واللہ کتنے لوگ ہیں جو اپنی زندگی سے تنگ ہیں، لیکن پھر بھی غلط راستے کو اختیار کیا ہوا ہے، خود مانتے ہیں ہم سود کھاتے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں، ہم ظلم کرتے ہیں، غلط کر رہے ہیں، لیکن عجب بات یہ ہے کہ اقرار جرم کے باوجود بھی اس جرم کو چھوڑتے نہیں۔ اور ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں وہ کون سے اسباب بیان فرمائے ہیں جن کے ذریعے سے ہم جہنم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور واللہ یہ بڑا احسان اور انعام ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور صحیح حدیث کے حوالے کیا ہے، کہ جو کچھ بھی تم لوگوں نے سمجھنا ہے، جو خیر کا راستہ تم لوگوں نے اپنانا ہے وہ تمہیں قرآن و حدیث میں مل جائے گا, کیونکہ یہ بنیاد ہے ہماری دین کی, کوئی اور چیز نہیں ہے. واللہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے عقل کے حوالے کر دیتا نا, واللہ ہم ضرور ناکام ہوتے. اور آنکھوں سے دیکھ لیں, جس نے عقل کو نقل پہ قرآن حدیث پہ مقدم کیا آگے کیا ہے وہ گمراہ ضرور ہو کے رہا ہے, اور اس کو سزا اس کی عقل سے ہی ملی ہے. اور یہ قاعدہ بھی یاد رکھیں, جس شخص نے کسی چیز کو بھی کوئی بھی چیز ہو قرآن اور حدیث کے آگے کیا مقدم کیا, اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اس کے لیے عذاب بنا کر رکھ دیا, وہ اس کے لیے عذاب بن گئی. چاہے بیوی بچی ہو, چاہے مال و دولت ہو, چاہے نوکری ہو, سیاست ہو, کچھ بھی ہو, جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے دین پر کسی چیز کو مقدم کیا آگے کیا تو وہ چیز اس کے لیے عذاب ضرور بن کے رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے اوپر, بڑا انعام ہے کہ نہ تو عقل کے حوالے کیا, نہ کشف جو ذوق وجد خوابوں کے حوالے کیا, ہمیں ایک ایسی بنیادی حقیقت کے حوالے کیا کہ جب بھی ہمارا کوئی اختلاف ہو, جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو ہم قرآن اور حدیث کی طرف واپس جائیں. مشکلات آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, لیکن رہنمائی کیا تھی ہماری, فردوہ الی اللہ والرسول. آج ہم رد بھی کرتے ہیں, واپس بھی جائیں تو قرآن حدیث کی طرف, عجب سی بات ہمارا پھر بھی اختلاف باقی رہتا ہے. بل یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, میں موضوع باہر ہو جاؤں گا, واپس آتے پھر موضوع کی طرف. آئیے دیکھیں وہ کون سے راستے ہیں, کون سے اسباب ہیں جن کے ذریعے سے ہم جہنم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین. ہر نفس جو کچھ وہ کما چکی ہے اس کی گرری میں ہے. آج ہم عمل کر رہے ہیں ہم اس کی گرری میں ہیں. گرری جانتے ہیں, ہم چھوٹنے والے نہیں ہیں. انسان کچھ شخص کوئی چیز گروی تب رکھتا ہے اپنی چیز کو چھڑانے کے لیے, تو کچھ گروی رکھ دیتا ہے. ہم اپنے نفسوں کو نہیں چھڑا سکتے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے جب تک کہ یہ جو ہمارے اعمال ہیں یہ ہمیں نہیں چھڑائیں گے, یہ ہم آگے بھیج رہے ہیں, اور یہی انہیں اعمال ہمارا ساتھ دینا ہے قبر میں بھی مرنے کے بعد بھی, جیسے کہ آج اس دنیا میں ان اعمالوں کی بنیاد پر آج ہم زندہ ہیں. الا اصحاب الیمین, یہ اصحاب الیمین کون ہے, یہ کیوں مستثنا ہے, یہ ابراہیم میں گروی نہیں ہے کیا؟ دائیں جانب والے اصحاب الیمین, آپ سب جانتے ہیں میدان محشر میں ایک وقت ایسا آئے گا, تطاير الصحف, جب نام اعمال بکھر جائیں گے, اور بعض لوگوں کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا اور بعض لوگوں کو بائیں ہاتھ میں پیٹ کے پیچھے ملے گا. جو کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا یہ اصحاب الیمین میں سے ہیں, دائیں جانب والے یعنی یہ لوگ جنتی ہیں. اور جن لوگوں کو بائیں ہاتھ میں مل گیا یہ اصحاب الشمال ہیں, یہ جہنمی لوگ ہیں. الا اصحاب الیمین, یہ کہاں اصحاب الیمین, فی جنات یتساءلون, جنت میں نہیں, جنات ایک سے زیادہ جنت ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک جنت ہے. ان جنتوں میں عیش و آرام میں کیا کہتے ہیں, یتساءلون, ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. کس کے بارے میں سوال کرتے ہیں, عن المجرمین, مجرموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں, ارے مجرم کون ہے, آئیے دیکھتے ہیں مجرم کون ہے. عن المجرمین, ما سلککم فی سقر, ارے تم لوگوں کو سقر میں جہنم میں کس چیز نے دھکیلا ہے, کیوں سقر میں آئے ہو, کس عظیم عذاب میں مبتلا ہو. مجرم وہ ہے جس کا ٹھکانہ سقر ہے, جو جہنم کے راستے پہ آج چل رہا ہے وہی مجرم ہے. ما سلککم فی سقر. اس سقر جہنم کی گہرائیوں میں سے ایک گہرائی کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے. قالوا، انہوں نے کہا، کن لوگوں نے کہا؟ مجرم. اب دیکھیں مجرم خود اقرار جرم کر رہے ہیں اپنی زبانی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اب دیکھیں کس طریقے سے اندازہ بیان، دیکھیں کتنا خوبصورت اندازہ بیان ہے. اب جہنمی خود اقرار جرم کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جہنم میں آئے ہی کیوں ہیں، یعنی آج ہم یہ سن رہے ہیں اور یہ کل ہو کے رہے گا، کیونکہ کل حساب کا دن ہے اور آج عمل کا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سین ہمیں دکھا دیا پورا، اور انہی کی زبانی، جیسا کہ آج ان کو عذاب مل رہا ہے اور آج ہم سے وہ خود گفتگو کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ جہنم میں کیوں گئے ہیں. جیسے کسی مجرم سے قاضی پوچھتا ہے یہ تمہیں یہ سزا کیوں ہوئی، یا کوئی شخص پوچھتا تمہیں یہ سزا کیوں ہوئی، یہ قیدی سے پوچھتا ہے، تو اپنے اقرار جرم کرتے بتاتا ہے میں نے کیا کیا گناہ کیے. آخر وجہ کیا تھی؟ اس سے پہلے میں بتاؤں کہ انہوں نے کیا بتایا، جواب کیا دیا ہے. اصحاب الیمین، یہ پوچھا کیوں ہے؟ اصحاب الیمین جہنم کی آوازیں سنتے کو کیسے عذاب مل رہا ہے، تو وہ حیران ہو گئے، ارے یہ عذاب جو ان کو مل رہا ہے، تو پتہ تو تھا دنیا میں عذاب ہو کے رہنا ہے، خبر تو تھی انہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی سے کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی. جہنم کی وادیوں میں، گہرائیوں میں بدترین عذاب میں مبتلا ہے. کھانے کو ملتا ہے زقوم، ایسا کھانا ہے جو حلق میں، کانٹے دار کھانا جو حلق میں یہاں پہ آ کر رک جاتا ہے، نگل نہیں سکتے، کھاتے ہیں تو مرتے ہیں، نہیں کھاتے تب بھی مرتے ہیں اور موت آتی نہیں ہے. یا غساق، جہنموں کی پیپ، پینے کے لیے حمیم ہے جو آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. فقط امعاءہم، رہنے کے لیے آگ ہی آگ ہے، جسم پر جو کپڑے وہ بھی آگ کے ہیں، ہر طرف سے عذاب ہی عذاب ہے. تو وہ حیران ہوئے، آخر وجہ کیا ہے، کیوں تم اس عذاب میں آج مبتلا ہو؟ قالوا، اب ذرا سنیں ان کا جرم کیا تھا، وہ کس طریقے سے اقرار جرم کر رہے ہیں. سب سے پہلے قالوا لم نکن من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے. نماز، آج ہمیں قدر ہے نماز کی، کیا ہے قدر؟ کل قدر ہوگی اس دن، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. دیکھیں قدر ہوئی کہ نہیں. قالوا لم نکن من المصلین، کاش ہم دنیا میں نمازی ہوتے، نمازوں کے ساتھ نماز با جماعت پڑھتے، اور آج یہ سیاہ دن نہ دیکھنا پڑتا ہمیں، آج اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتے. لم نکن من المصلین، نماز ارکان اسلام کا دوسرا رکن کلمہ شہادت کے بعد، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ نور، نماز نور ہے، اس نور سے بے رخی کی دنیا میں، اس دنیا میں وقت تھا میرے پاس، ہر چیز کے لیے وقت ہے، اپنے جاب کے لیے وقت ہے، دوست و احباب سے ملنے کے لیے وقت ہے، رات کو نیٹ پر جاگنے کے لیے وقت ہے، فلم دیکھنے کے لیے وقت ہے، ڈرامہ دیکھنے کے لیے وقت ہے، فٹ بال کھیلنے کے لیے وقت ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے وقت ہے، اگر نہیں تو نماز کے لیے وقت نہیں ہے. اور کتنا وقت لگتا ہے؟ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ تک نہیں لگتا. 5 نمازیں با جماعت پڑھیں، سنتوں کے ساتھ پڑھیں، 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ مشکل سے لگتا ہے. 23 گھنٹے تمہارے پاس ہیں، 23 گھنٹے 24 میں سے ایک گھنٹہ کتنے پرسنٹیج ہے؟ ہمیں شرم نہیں آتی، واللہ شرم نہیں آتی ہمیں کہ اللہ کے لیے الصلاۃ نور ہے، اس نور کے لیے ہمارے پاس 24 گھنٹوں میں سے ایک گھنٹہ نہیں ہمارے پاس. یہ دن آنے والا ہے، لم نکن من المصلین، آج اگر نماز قدر نہیں کریں گے تو کل قدر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں باقی رہے گا. کیا نماز واقعی نور ہے؟ جب تک ہم اس نور کو سمجھیں گے نہیں اور دل میں یقین کے ساتھ ہم اقرار نہیں کریں گے کہ واقعی نماز نور ہے، تو ہم نمازی کیسے بن سکتے ہیں؟ اچھے نمازی کیسے بن سکتے ہیں؟ لم نکن من المصلین میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بعض اوقات پڑھتے ہیں بعض اوقات پڑھتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الماعون میں، الا المصلین فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون. فویل للمصلین، ویل عذاب ہے، جہنم کی وادی کا نام ہے، عذاب ہے نمازیوں کے لیے. الذين هم عن صلاتهم ساهون، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کا حق ادا نہیں کرتے، سہو کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. ارے نمازی بھی ہیں اور ساہین بھی ہیں، کیسے؟ علماء کے مختلف اقوال ہیں. بعض علماء نے کہا کہ بعض نمازیں پڑھتے بعض چھوڑ دیتے ہیں، بعض علماء نے کہا نماز تو پڑھتے ہیں پانچوں پڑھتے لیکن وقت پہ نہیں پڑھتے، آخر وقت تک انتظار کرتے رہتے، دیر سے پڑھ لیتے ہیں اور وقت کی اہمیت ہی نہیں. ان الصلاۃ کان کتابا موقوتا، پرواہ نہیں ہے. یا پڑھتے تو ہیں لیکن لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگ کہیں نمازی ہے. میرے بھائی، اگر ان نمازوں کے لیے ویل ہے تو بے نمازی کے لیے کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ ما سلککم فی سقر، سقر ہے ان کے لیے. نماز راحت ہے، ارحنا بها یا بلال، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وجلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کیا نماز آج ہماری راحت ہے یا ایک بوجھ کندھوں پہ اٹھا کے مسجد کی طرف جھک کے آتے ہیں کہ بس جلدی سے نماز ہی پڑھنی ہے، جان چھڑانی ہے؟ ہمارا وہ ٹھنڈک نماز میں ہوتی. واللہ ہے میرے بھائیو، اگر آج ہم مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہوتی تو آج مسلمانوں کو یہ حال نہ ہوتا جو آج ہے. ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہے لیکن مختلف لوگوں کے لیے مختلف پرائیورٹیز ہیں. میرے لیے کچھ اور چیزیں، آپ کے لیے کچھ اور، ان کے لیے کچھ اور ہے. جب نماز کی اہمیت اس دل میں آئے گی نا اور ہم یقین کریں کہ نور ہے، اس دنیا کو روشن کر دیتی ہے نماز، اور آخرت میں بھی میدان محشر کی تاریکیوں میں اور پرسرات کی تاریکیوں میں نماز ہمارے ساتھ ہوگی، عمل صالح ہمارے ساتھ ہوگا کیونکہ یہ نور ہے، تو تب ہماری حالت بدلے گی. تب ہم بوجھ سمجھ کے نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھ کے نماز پڑھیں گے، راحت سمجھ کے نماز پڑھیں گے، اور جس سے اس دل میں اطمینان پیدا ہو، سکون ملتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے سکون ڈال دیا ہو، اطمینان ڈال دیا ہو، تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اور اس نماز نے لوگوں کی زندگی تبدیل کی، آپ کو کیا پتا؟ اسی نماز نے. ایک مرتبہ ایک کرسچن مسجد میں آیا دیکھنے کے لیے کہ نماز مسلمانوں کرتے کیا ہے. اس نے دیکھا کہ سب مل کے ایک صف میں کھڑے ہو کے سجدے میں جب گر گئے نا، وہ رو پڑا. وہ تو اس سے پوچھا رو کیوں رہے؟ کہتے میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے. ارے دیکھتا تو روز تھا، دل سے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، محسوس کیا ہے. ارے اتنے سارے لوگ ایک صف میں کھڑے ہو کے صرف ایک ذات کے لیے اپنے سر کو زمین پر رگڑتے ہیں، کوئی تو وجہ ہے نا جس کی وجہ سے یہ انسان اشرف مخلوقات اپنی ناک کو یوں سے اٹھا کے چلتا ہے اس زمین پہ رگڑتا ہے. آخر کسی چیز نے کوئی جھکایا ہے نا؟ اور اس نے صرف نماز کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا. اس کئی لوگوں کی زندگی میں تبدیلی اس نماز نے کی ہے, لیکن ہمیں نماز شاید وراثت میں ملی ہے, اور جو چیز وراثت میں ملتی ہے وہ اس کی قدر باقی نہیں رہتی, وہ عادت سی بن جاتی ہے نعوذ باللہ. اور یاد رکھیں جس کی زندگی میں عبادت عادت بن گئی تو کامیابی کا راستہ اس کے لیے مشکل بن گئے. کبھی عبادت کو عادت سمجھ کے نہ کرنا, یاد رکھیں. تو پہلی وجہ, پہلا سبب جہنم سے بچنے کا, نجات کا, نماز ہے. نماز کا اہتمام کرو, نماز ویسے پڑھو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, صلوا کما رأیتمونی اصلی. صرف نماز نہیں پڑھنی, واقیموا الصلاۃ, اور نماز قائم کرو. کبھی فرمائے وصلوا, کبھی قرآن مجید میں ایک مرتبہ نہیں دیکھیں گے آپ وصلوا, اور نماز پڑھو. ہمیشہ پڑھیں گے آپ, ہمیشہ سنیں گے آپ, واقیموا الصلاۃ واقیموا الصلاۃ واقیموا الصلاۃ. صلوا واقیموا الصلاۃ میں کیا فرق ہے؟ بنیادی فرق ہے. صلو جیسے چاہو نماز پڑھو, واقیموا الصلاۃ جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسے نماز پڑھو. نماز کا قیام اور نماز پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. آج بعض لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ نماز نبوی ہے, اس طریقے سے نماز پڑھو. کہتے یار ہمارا مسلک اور ہے. عجب سی بات ہے, ہمارا رب ایک ہے, ہمارا رسول ایک ہے, ہمارا قرآن ایک ہے, ہماری نماز ایک ہے. جب یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نماز پڑھی کہ ہمارا مسلک دوسرا ہے, یہاں پہ جدائی کیوں ہوئی؟ اگر ہم قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے, واللہ اس دل سے بغض نفرت کو نکال کے صرف تقوی کا راستہ اختیار کریں تو ہم سب ایک صف پہ کھڑے ہو کے ایک جیسی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن دل میں بغض ہے, نفرت ہے, یہ وہابی ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, وہ فلاں ہے, بس اس نفرتوں میں ہم زندہ ہیں, اور ان نفرتوں میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں. ایک صف میں کھڑے ہیں, مختلف نمازیں پڑھتے ہیں. اگر ہم صحابہ کرام کے راستے کو اپنا لیتے اور ان جیسی نماز پڑھتے, کیونکہ انہوں نے براہ راست اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا, براہ راست علم حاصل کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دیکھا کہ ایسے نماز پڑھتے ہیں, تو آج جب کوئی صحابی ہمیں ایک نماز پڑھ کر دکھاتا کہ میں کیسے نماز پڑھ رہا ہوں, تو تب تو ہمارا اختلاف ختم ہونا چاہیے نا. کیونکہ بعض لوگوں کے نزدیک رفع دین منسوخ ہو گیا, امین بالجہر منسوخ ہو گیا, یہ منسوخ وہ منسوخ ہو گیا. صحابی نے جب صحابہ کوئی عمل کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے وہ عمل باقی رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وقت تک. ورنہ صحابی یہ جرت نہیں کرتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ سکھایا سمجھایا, اس کی مخالفت کرے. کیسے ممکن ہے یہ؟ اور ایک مرتبہ واقعی ایک مرتبہ ایک شخص سے بات ہوئی رفع دین کے معاملے میں, پرانی بات ہے, تم 15 سال پرانی, 14 سال پرانی بات ہے, اور اس کا تعلق شاید سپاہ صحابہ کسی ایسی جماعت سے تھا. تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے, آپ مجھے ثابت کر کے دکھائیں کہ اب وقت سے رفع دین کرتا تھا میں بھی کروں گا. یعنی حدیث ساری ایک سائڈ پہ رکھ دی. صحابہ سے محبت ہے, اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ جب حدیث آ گئی تو بات ختم ہو گئی ہے, لیکن ٹھیک ہے. وہ کہتے نہیں, مجھے دکھا دیں, ثابت کریں کہ ابوبکر صدیق رفع دین کیا تو میں بھی کروں, وعدہ تم سے. تو سنن بیہقی میں ایک روایت موجود ہے, کسی ابوبکر صدیق نے جو اپنے نواسے کو نماز سکھائے تو رفع دین کا طریقہ بھی سکھایا کہ رفع دین بھی کی, ایک روایت موجود ہے. تو وہ کتاب میں نے منگوائی, اس کو میں نے پڑھ کے سنایا, خود پڑھ رہا ہوں کہ دیکھ لو, پریشان ہو گیا, وعدہ بھی کر چکا تھا. کہتا ہے اگر صاحب میں بھی کروں گا, یہ پکی بات ہے. میں کہتا اب آپ کے سامنے ہے, سند بھی دیکھ لو اس کی, تحقیق بھی کر لو اس کی. آج تک نہیں کرتا وہ, اللہ اعلم ابھی نہیں کرے گا, کرتے نہیں جانتا, لیکن اس وقت نہیں کیا اس نے. میں تحقیق کروں گا, کرو تحقیق بھائی, کہ کب تک تحقیقیں کرتے رہو گے؟ مجھے ڈر ہے کہ موت کا فرشتہ پہن آ جائے. آپ کی تحقیق ختم نہیں ہوئی, 10-15 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک تحقیق ختم نہیں ہوئی. جانتے کیوں ختم نہیں ہوئی؟ کیونکہ دل سے تحقیق کر رہے ہیں, کبھی آنکھوں سے, کبھی کانوں سے, کبھی زبان سے, کیونکہ اہمیت ہی نہیں ہے اس کی. آج میری جاب کا مسئلہ ہوتا, میرے بچے کے داخلے کا مسئلہ ہوتا, یا کوئی قرض یا پیسے کا مسئلہ ہوتا, تجارت بزنس کا مسئلہ ہوتا, تو میں دیکھتا ہوں کہ 2-4-5 دنوں میں تحقیق کیسے مکمل نہیں ہوتی. ہم اپنی ذاتی مفادات کے لیے جب تحقیق شروع کرتے ہیں تو ختم بھی کر دیتے ہیں. جب دین کی بات آتی ہے, بعض لوگوں کو 40-40 سال ہو گئے تحقیق جاری ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا, ایک شخص کی 70 سال عمر تھی اور وہ تبلیغ جماعت سے جڑا ہوا تھا 70 سال کی عمر میں. جب بات لا الہ الا اللہ کی اور بات لا خالق لا موجود ہے الا اللہ, یہ صحیح ہے غلط ہے, تو 70 سال عمر بھی اس کو آج تک نہیں پتا کہ صحیح ہے غلط ہے, واللہ. اور کہا کہ میں تحقیق کروں گا, پھر دیکھوں گا کہ یہ جو معنی ہے کلمہ توحید کہ صحیح ہے غلط ہے. کرو تحقیقیں جب تک کرنا ہے. 70 سال میں 40 سال جماعت کے ساتھ آپ کو ابھی تحقیق نہیں کی, تو کب تحقیق کا موقع ملے گا؟ مجھے ڈر ہے اس سے پہلے کہ آپ کی تحقیق مکمل ہو موت کا فرشتہ نہ آ جائے. پھر کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو؟ میں نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا نہیں زندگی ساری, مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ لا موجود الا اللہ وحدۃ الوجود کی طرف لے کے جاتا ہے, وحدۃ الوجود الحلول کی طرف لے کے جاتا ہے, اور یہ کفری عقیدہ ہے. آج تک نہیں پتا تو کب پتا چلے گا؟ ارے 40 سال, کبھی 1 سال کی جماعت میں, کبھی 4 مہینے کی جماعت میں, کبھی چلے لگائے ہیں, کبھی کتنے سہ روزے لگائے ہیں زندگی میں, اور بعض میں زندگی ساری لکھ دی ہے. لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی کا پتہ نہیں ہے تو پھر کیا زندگی بسر کی ہے اور کیا دعوت دی ہے لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ. بصیرت نہیں ہے تو دعوت کیا ہے پھر؟ اور کلمہ توحید میں بصیرت نہیں ہے تو پھر کسی اور کی دعوت, چیز کی دعوت کیا ہے؟ اس لیے یاد رکھیں, نماز سے پہلے کلمہ توحید, یہ بنیادی بات نہ رہ جائے. نماز سے پہلے کلمہ شہادت ہے. جس کا کلمہ شہادت درست ہوا اس کی نماز کے بارے میں بھی سوال ہوگا, نماز بھی دیکھی جائے گی. جس کا کلمہ شہادت نہیں درست تو نماز بھی نہیں دیکھی جائے گی, باقی اعمال بھی نہیں دیکھے جائیں گے. تو پہلا ہے نماز. دوسرے پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کا اقرار جرم انہی کی زبانی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین لا حول ولا قوة الا بالله, اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یہ جانتے تھے کہ مسکین ہیں, ٹوٹے ہوئے ہیں, محتاج ہیں, ان کی مدد نہیں کرتے تھے, ان کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, ان کو زکات نہیں دیتے تھے, جو فرض زکات ہے. یاد رکھیں, نماز کی بات ہے تو بعد میں واقعیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. 70 سے زیادہ مرتبہ قرآن مجید میں ان دونوں کو جوڑا ہے, اقامت الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. لم نکن نطعم المسکین, کیا انسان ایسے بھی گرے ہوئے ہوتے ہیں؟ ایک مسکین بھوکا پیاسا آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور آپ کھاتے پیتے تھکتے نہیں ہیں, گندگی کے ڈبوں میں جا کے دیکھیں کتنا کھانا پڑا ہوتا ہے, اور آپ کے محلے میں, آپ کے پڑوس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو رات سے بھوکے ہیں, 2 دن سے بھوکے ہیں. آج ہم بے خبر ہیں, ہم خبر نہیں رکھنا چاہتے, یا خبر رکھتے ہیں تو پھر پرواہ نہیں کرتے. یہ وقت ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے. یہ فقیر میں اس کی پڑوسی ہم بھی ہو سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے اپنی نعمتوں کی بارشیں برسائی ہیں, اور یہ امتحان آزمائش ہے ہمارے لیے. جو خیر تمہارے پاس ہے اور تمہارے بھائی کو مسلمان میں نے محروم کر دیا ہے, اس پر آزمائش ہے, تمہارے اوپر بھی آزمائش ہے, اس کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ کریں گے تب جب دل میں تڑپ ہوگی نا, کچھ کرنے کی. جب جہنم سے ڈر ہوگا, جہنم کے عذاب سے ڈر ہوگا, جب جنت کی تڑپ ہوگی دل میں, تب پھر یہ دماغ بھی سوچے گا, دل بھی حرکت میں آئے گا, پھر جسم بھی حرکت میں آتا ہے. لاپرواہی کی زندگی کب تک؟ کیوں ہمارے دل مرے ہوئے ہیں؟ لم نکن نطعم المسکین. اور فرض زکات, ہم میں سے کتنی لوگ ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن زکات جانتے نہیں ہوتی کیا ہے؟ اپنا آپ سے پوچھیں, کسی اور کی طرف نہ دیکھیں. میں نے زندگی میں کتنی مرتبہ زکات دی ہے؟ اللہ کا قرض باقی تو نہیں ہے, مجھے فکر رہتی ہے قرض لینے کی یا دینے کی لوگوں کی, کہ اللہ تعالیٰ کے قرض میرے سر پہ کچھ باقی تو نہیں ہے. یہ حق ہے مسکینوں کا جس نے مجھے صلاحیت دی ہے. میرے پاس مال و دولت ہے, آج میں پیسوں سے کھیلتا ہوں, لیکن مسکینوں کا حق جو ہے, فرض حق جو میرے سر پہ ہے زکات کا, اس کی خبر ہی نہیں. زکات کتنی دینی ہے, کب دینی ہے, کس کو دینی ہے, ہمیں ضرورت کیا ہے سمجھنے کی؟ ہاں ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ حال ہوگا. لم نکن نطعم المسکین, جس کو ضرورت ہے تو وہ جہنم کے اس راستے کو سے دور ہو جاتا ہے اور نجات کی طرف دوڑتا ہے تاکہ وہ بچ سکے کسی بھی ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وہ صدقہ تو برہان, اور صدقہ جو ہے وہ دلیل ہے, برہان ہے کہ شخص دل کا اچھا ہے. یہ صدقہ جو دیتے ہیں نا, مال سب کو محبوب ہے, کس کو پیارا نہیں ہے. ہمارے جد و جہد کسی کے لیے ہے؟ اسی مال کو کمانے کے لیے. اپنا ملک کیوں چھوڑ کے آئے ہیں؟ مال کو کمانے کے لیے. سچ بولتے ہیں, کیوں آئے ہیں؟ بنیادی وجہ یہ روزگار ہی تو تھا نا. یہ الگ بات ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پھیرا ہے, اپنے گھر کی عظمت اور محبت ہمیں اب یہاں پر رہنے پر مجبور کر دیا. ہمیں کئی سالوں سے ایسے لوگ جو اب واپس نہیں جاتے, ان کے دل جڑ چکے اللہ تعالیٰ کے گھر سے, لیکن ہم نکلے کیوں تھے ابتدائی روزگار کی تلاش میں. اسی مال محبوب ہے, یہ فطرت ہے انسان کی کہ مال محبوب ہے. لیکن جب یہ انسان اس محبوب چیز کو اللہ کے لیے کسی کو دیتا ہے تو یہ واضح برہان اور دلیل ہے یہ بندہ دل کا اچھا ہے. اور ان کے ساتھ ہو نہیں سکتا, ولم نکن نطعم المسکین, ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا وہ شخص. وہ کہاں پہ ہوگا؟ فی جنات مکرمون, یہاں پر عذاب نہیں ہوگا. والصدقۃ برہان, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم اچھائی نہیں پا سکتے ہو, کبھی حاصل کر ہی نہیں سکتے ہو جب تک کہ جو چیز تمہیں محبوب اور پسند ہو اسے اللہ کے راستے میں نہ دے دو. یہ آیت ہم نے کتنی مرتبہ پڑھی ہے؟ 100 مرتبہ پڑھی ہوگی, سنی ہوگی, نہیں 100 نہیں, اچھا 10 مرتبہ. کتنی مرتبہ ہم نے سنی؟ جب یہ آیت نازل ہوئی پہلی مرتبہ, ایک صحابی, عظیم صحابی سے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ, پہلی مرتبہ سنتے ہیں اور سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. جانتے کیا سوچتے ہیں؟ کہ اللہ تعالی وہ کون سی محبوب چیز ہے میرے دل کو جو میں تیرے راستے میں خرچ کر سکتا ہوں. سوچنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ میرا جو باغ ہے بیروحا, مدینہ کا مہنگا ترین باغ تھا. یہاں پر مہنگی ترین بلڈنگ کون سی ہے؟ کوئی بھی سمجھ لیں, اپنے شہر کی دیکھ لیں, جو مہنگی ترین بلڈنگ ہے آپ اس کے مالک ہیں, 10-20 اور بھی آپ کے کام ہیں جو سب سے زیادہ مہنگی چیز ہے آپ کی زندگی میں. اب سوچیں اس صحابی کی زندگی میں یہ مہنگی چیز تھی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تو میرے پاس جو مجھے زیادہ محبوب ہے, جو زیادہ مہنگی چیز ہے, وہ بیروحا کا باغ ہے اور میں اسے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہوں. اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جس کو چاہیں یہ دے دیں. ہم بات کریں اطعام المسکین کی, آپ کی جیب میں 2-4 ریالے وہ دے دیں صدقے میں, اور انہوں نے اس آیت کو ایک مرتبہ پڑھا ان کی زندگی ہی تبدیل ہو، پورا باغ دے دیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کے فقیر رشتہ دار ہیں، فلاں فلاں فقیر رشتہ دار ہیں، انہیں میں تقسیم کر دو. واپس جاتے ہیں، داخل نہیں ہوتے کیونکہ اب مالک نہیں رہے، آواز دیتے اپنے بیوی بچوں کو باہر نکالا ہو. اب آج کے بعد، اس لمحے کے بعد، یہ ہمارا گھر نہیں، ہمارا باغ نہیں ہے، یہ میں نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے. بچے کی جیب میں چند کھجوریں تھیں، وہ بھی نکال کے اسی باغ میں رکھ دوں کیونکہ اس کے آج ہم مالک نہیں ہیں. اور اس عظیم بیوی کو دیکھیں جو ہر خیر میں اپنے خاوند کے ساتھ دینے والی ہے، ایک مرتبہ تک نہیں پوچھا کہ ہم رہیں گے کہاں، یہ مہنگا کیوں دے دے، وہ سستا دے دیتے، کچھ اور دے دیتے، ہرگز نہیں. یا ابو طلحہ، اللہ کے لیے کیا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی زیادہ دے گا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک درہم ہزار درہم پر سبقت لے گئے. کبھی سوچا کہ ایک درہم ہزار سے بہتر ہو سکتا ہے؟ ہزاروں درہم والے سن لیں آج، ہزاروں یا کروڑوں روپے والے سن لیں، جو اللہ کے راستے میں نہ زکات دیتے ہیں اور نہ ہی صدقات دیتے ہیں. شاید آپ کے پڑوس میں، آپ کے نوکروں میں ایک ایسا شخص ہو جو آپ سے کئی گنا بہتر ہو اللہ تعالی کی نظر میں، جس کی جیب میں دو ریال ہیں، دو روپے ہیں، بیس روپے ہیں، وہ آدھے اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور آدھے پہ خرچ کرتا ہے. ایک شخص کی جیب میں دو درہم تھے، ایک اللہ کے راستے میں دے دیا، باقی اپنے نے رکھا ہے. یہ ایک درہم اس ہزاروں درہم سے بہتر ہے، اس ہزار سے بہتر ہے جس کے پاس کئی ہزار درہم تھے، اس میں سے ایک ہزار درہم دیا. آج ہمارا تعلق، ہمارا معاملات کیسے ہیں؟ ہم کب اچھے مسلمان بنیں گے؟ معاشرے کو پیٹتے ہیں صبح شام، معاشرہ برا ہے، معاشرہ برا ہے. ہمارے بچوں کو ہم تربیت کیسے کریں؟ معاشرہ برا ہے. اس معاشرے کو برا کس نے کیا ہے؟ کوئی زمین سے کوئی نئی مخلوق نکلی ہے جس نے ہمارے معاشرے کو بگاڑا ہے؟ آسمان سے کوئی عذاب شکل میں کوئی اور مخلوق نازل ہوئی ہے جس نے ہمارے معاشرے کو بگاڑا ہے؟ کوئی ایلینز مخلوق دنیا پہ چلتی پھرتی ہے جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں؟ ہم نے اس معاشرے کو بگاڑا ہے اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں، اور جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے یہ معاشرہ نہیں ٹھیک ہونے والا. ولم نکن نطعم المسکین. آج مسکینوں کا درد اپنے دل میں زندہ کرو. واللہ جس کی دل میں مسکینوں کا درد ہو، وہ شخص اپنی دنیا بھی بہتر بنا سکتا ہے، وہ اپنے آخرت بھی بہترین بنا سکتا ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالی جہنم کی زبانی اقرار جرم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اس سے بڑھ کر مصیبت، اور بات کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی بات کر لیا کرتے تھے. یہ نہیں دیکھ سے سوچتے تھے یہ بات سچ ہے، جھوٹ ہے، حق ہے، باطل ہے، اچھی ہے، بری ہے، اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے. لوگوں نے باتیں کی، ہم نے بھی کر دی، ہم بھی شامل ہو گئے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ایک مجلس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ہم بھی شامل ہو گئے. غیبت ہو رہی ہے، ہم بھی شامل ہو گئے. چغل خوری، ہم بھی شامل ہو گئے. شرک، بدعات، خرافات، ہم بھی شامل ہو گئے. یاد رکھیں، آج اگر آپ نہیں جانیں گے کہ آپ کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کیا باتیں کرتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا اس مجلس میں اللہ تعالی کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں یا عذاب نازل ہو رہا ہے، تو کل پھر یہ وقت دیکھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آج وقت ہے عمل کا. کل نفس بما کسبت رہینہ، آج کسب کرنا ہے، کل حساب دینا ہے. عام مجالس کے علاوہ میڈیا کو دیکھ لیں آپ، کوئی بھی اڑتی ہوئی خبر آتی ہے فوراً لوگوں میں پہنچ جاتی ہے بغیر تحقیق کیے ہوئے. سچ ہے، جھوٹ ہے، صحیح ہے، غلط ہے، لوگوں نے کہا، میں نے بھی کہہ دیا. جو لوگ کہتے ہیں اور کرتے ہیں، تم بھی وہی کچھ کہتے، وہی کچھ کرتے ہو. تمہارا اپنا کوئی وجود نہیں، اپنی کوئی حیثیت نہیں، اپنی کوئی سوچ نہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسے پیدا کیا بغیر عقل، بغیر دل کے. اندھے ہو، گونگے ہو، بہرے ہو، ہے کیا تمہیں؟ وَكُنَّ نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. میرے بھائیو, آج ہم اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ ہماری مجالس کیسی ہیں, ہم جن پروگراموں کو دیکھتے ہیں وہ کیسے ہیں, جن میں اکثر جو نیوز چینلز ہیں اکثر اب دیکھ لیں, بلکہ سب تقریباً جس میں غیبت ہوتی ہے, کھل کے چغل خوریاں ہوتی ہیں, حکمران کے خلاف باتیں ہوتی ہیں, لوگوں کو اکسایا جاتا ہے, فتنہ اور فساد برپا ہوتا ہے, کتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں. میں ان چیزوں کی بات نہیں کر رہا جس میں شرک اور بدعات عام دکھایا جاتا ہے, محرم شروع ہوتا ہے, ماتم شروع ہو جاتے ہیں, ان کے جو مونوگرامز ہیں وہ بھی سیاہ ہو جاتے ہیں. محرم کا ماتم میں شاید کوئی وقت ہے کہ یہ کلر بھی نکال بلیک اینڈ وائٹ کر دیں گے. سبحان اللہ. اور ربیع الاول میں جشن میلاد النبی کے لیے عام دعوت ہوتی ہے اور پوری پروگرام ہی چینج ہو جاتے ہیں اور مونوگرام بھی سبز ہو جاتا ہے کہ ہمارے ٹی وی چینلز بھی جو ہے نا یہ بھی پیچھے نہ رہے. اور بات چینل تو خاص ہے شرک کی دعوت کے لیے, 24 گھنٹے شرک لگا ہوا ہے, اور بات چینل تو صرف اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ رسول اللہ جماعت اور صحابہ کو گالیاں دی جائیں, نعوذ باللہ. وَكُنَّ نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, لوگ دیکھتے تھے ہم بھی دیکھتے تھے, لوگ کہتے تھے ہم بھی کہتے تھے, لوگ کرتے تھے ہم بھی کرتے تھے. وَكُنَّ نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, اس سے بڑھ کر مصیبت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی کی زبانی, جہنم کی زبانی. چوتھا سبب جو ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں سقر میں اس وقت عذاب کھا رہے ہیں, عذاب میں مبتلا ہیں. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, اور ہم جھٹلاتے تھے قیامت کے دن کو, حساب کتاب کے دن کو. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, ارکان ایمان میں سے جو پانچواں رکن ہے, الایمان بالیوم الاخر, آخرت پر ایمان, آخرت پر ایمان میں سے ایک حصہ ہے, بنیادی حصہ قیامت کے دن پر ایمان, حساب کتاب پر ایمان کہ حساب بھی ہوگا. یہ جھٹلاتے تھے, وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, ارے ہم تو مر جائیں گے, مٹ جائیں گے, دوبارہ زندہ نہ ہوں گے, نہ قیامت آئے گی اور نہ ہم حساب دیں گے. بد عقیدگی, بے ایمانی, بعض لوگ کہتے ہیں ہیر پھیر کرنے بے ایمان ہوتے ہیں, سب سے بڑا بے ایمان یہ ہے جس کا عقیدہ غلط ہے. 6 ارکان ہیں ایمان کے, ایک تو ہے ہی نہیں تو باقی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے, فرشتوں پر ایمان ہے, کتابوں پر ایمان ہے, رسولوں پر ایمان ہے, آخرت پر ایمان ہے, اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے, آخرت پر ایمان ہے اور تقدیر پر ایمان. یہ 6 ارکان ہیں, ایک بھی رکن تو کسی نے اگر جھٹلایا ہے تو مسلمان ہی نہیں. اب یہ جو پہلے 3 چیزیں تھیں, لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین, یہ 3 چیزیں, یہ سزا ہے بدعقیدگی کی, یہ بدعقیدگی سزا ہے ان 3 چیزوں کی, آپ جیسے بھی سمجھ لیں. لیکن جب یہ 4 جمع ہو جاتی ہیں تو پھر انجام سقر ہی ہوتا ہے. کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن عقیدہ غلط ہے ان کا, زکات بھی دیتے ہیں, صدقات اور خیرات بھی دیتے ہیں, اور اپنے آپ کو غلط باتوں سے, غلط لوگوں سے دور بھی کرتے ہیں, لیکن بد عقیدگی باقی ہے. کنا نکذب بیوم الدین, یا فرشتوں پر ایمان نہ ہو, یا اللہ تعالی پر ایمان کا جو حق ہے وہ نہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید معاذ کے ساتھ سوار تھے, گدھے پہ سید معاذ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب تعلیم دیکھیں, گدھے پر جا رہے ہیں, اب فارغ وقت ہے, تو صاحب اپنے پیارے صاحب سید معاذ سے سوال کرتے ہیں, اے معاذ, اللہ تعالیٰ کا حق ہمارے اوپر کیا ہے, بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے, اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ سید معاذ جو ہمیں عرض کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں. کیا آج ہم نے حق جانا ہے کہ عبادت میں شرک اللہ تعالیٰ کے حق کے حق کے حقوق میں جو بنیادی حق ہے اس حق کی تلفی ہوتی ہے؟ ہم حق ادا کرنے والے ہیں یا حق تلفی کرنے والے ہیں؟ آج ہم اللہ کی عبادت میں توحید عبادت سے کام کے عبادت کرنے والے ہیں یا اس عبادت میں شرک کر کے عبادت کرنے والے ہیں؟ یاد رکھیں جو شرک کرتا ہے نا وہ بھی قیامت کے دن ادھر ہی کھڑا ہوگا. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور وہ بھی ایسا کہتے ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر حسرت میں ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہیں گے کہ یہ جو ہمارے جن ہم نے اتباع کی انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے. وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے ہمارے اتباع کی، ہم نے کب کہا ان کو ہمارے اتباع کرو؟ جھگڑا ہوگا آپس میں، اور سب کو سزا ملے گی. تو بد عقیدگی سے بچنے کے لیے صحیح عقیدے کو سمجھو، صحیح عقیدہ کیا ہے. اور بغیر علم کے ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ صحیح عقیدہ ہے کیا. اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت ضرور نکالیں اور صحیح عقیدہ کو سمجھیں. اگرچہ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ساری آیات کافروں کے لیے ہیں، کیونکہ آخر میں یہ فرمایا کنا نکذب بیوم الدین، تو کافر کا کام ہے. میرے بھائیو آج کتنے مسلمان ہیں، یہ بات ٹھیک ہے ان کے لیے، لیکن آج کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے اس راستے کو اختیار کیا ہوا ہے؟ بے نمازی، زکات و خیرات دینے والے نہیں، اور باتوں کرنے کے ساتھ باتیں کرتے رہتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور بد عقیدگی میں بھی ڈوبے ہوئے ہیں. فاعتبروا یا اولی الابصار، عقل مند لوگ تو سمجھتے ہیں نا، انما یتذکر اولو الالباب، عقل نصیحت حاصل کرتے، تو نصیحت حاصل کرو نا آج. یہ قرآن ہم پڑھتے ہیں صرف ثواب کے لیے، کب ہم سمجھیں گے، کب عمل کریں گے؟ یہ چند آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے، اور قرآن مجید بھی بہت سارے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسباب ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر سبب کو کھول کھول کے بیان کیا ہے، میں نے صرف چار کا ذکر کیا یہاں پہ، ورنہ اسباب بہت ہیں، جو اسباب آپ کو جہنم سے نجات دلا سکتے ہیں، جن کے ذریعے سے میں اور آپ اور ہم سب جہنم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ کر سکتا ہے. یہ راستے ہیں، اور بہت سارا. وہ کون سے راستے ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں، اب یہ ہمارا کام ہے. میں آپ کو یہ ایک ہوم ورک دے رہا ہوں کہ اگلے ہفتے تک یا اس کے بعد تک یا زندگی ساری ہم دیکھتے رہیں وہ کون سے ان کے علاوہ اسباب ہیں جن کے ذریعے سے ہم جہنم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. واللہ قرآن مجید جس میں نے پہلے عرض کی کھلی کتاب ہے، گھر گھر میں موجود ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے دنیا میں، لیکن سب سے کم عمل اسی کتاب پہ ہوتا ہے. عجب سی بات ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید پر چلنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حدیث کے آخر لفظ تھے والقرآن حجت لک حجت علیک، اور قرآن یا تو تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے اوپر حجت ہے، تمہارے خلاف حجت ہے. آج جو میرا تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ، یہ کل متعین کرے گا کہ قرآن مجید میرے لیے حجت ہوگا یا میرا دفاع کرے گا، میرے لیے شفاعت کرے گا، یا قرآن مجید میرے اوپر حجت ہوگا اور میرے خلاف گواہی دے گا. آج میں یہ جان سکتا ہوں کہ میرا تعلق قرآن مجید سے کیسا ہے، اور کتنی بدبخت ہے وہ انسان جس کے خلاف قرآن مجید گواہی دے گا اور اس پر حجت ہوگا، وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ واللہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو آج اپنا دل نماز سے، زکوٰۃ سے، صدقات سے، خیرات سے، حق کی دعوت سے، حق کے راستے سے، حق والوں کے ساتھ بیٹھنے سے، ان کی مجالس سے فائدہ اٹھانے سے اور اپنے عقیدے کی درستگی سے، ایمانیات سے اپنے دل کو جوڑ دو، نتیجہ کامیابی ہے، نتیجہ جنت ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی صلح پیر اور سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جہنم کے ہر راستے سے دور فرمائے اور جنت کے ہر راستے کے قریب کر دے ہمیں، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی الحمد اللہ رب العالمین وصلی اللہ وبارک نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔